ہوتی چلی گئی، اسی قدر ایرانی ولایت فقیہ کی مخاصمت بڑھتی چلی گئی، جس کا عملی مظاہرہ وہ اپنے مضبوط اتحادیوں کے ذریعے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ افضال ریان اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، عالمی سیاست کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بڑے تنازع کے باوجود اسرائیل اور عرب دونوں امریکی کیمپ میں نہ صرف یہ کہ گردانے جاتے ہیں بلکہ فی الواقع موجود ہیں۔ جبکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اسلامی انقلاب کا روز اول سے بنیادی سلوگن ہی مرگ بر امریکہ یعنی مردہ بار امریکہ کا بیانیہ رہا ہے، جس کا آغاز انقلاب بپا ہوتے ہی امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بناتے ہوئے کر دیا گیا تھا۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، امریکی اثر و رسوخ کی وجہ سے جس طرح بشمول پی ایل او اسرائیل کے قریب ترین عرب ہمسائے جمہوریہ مصر اور اردن اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے، اسی طرح مراکش، سوڈان، بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسے کئی عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے۔ اب سب سے اہم اقدام سعودی عرب کا تھا، جس کی عرب اور مسلم ورلڈ میں قیادت اور اہمیت سب پر واضح۔ مڈل ایسٹ کی سیاست پر نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ ادراک کر سکتا ہے کہ یو اے ای سعودی مشاورت اور معاونت کے بغیر اس حد تک نہیں جا سکتا تھا۔ مضمون نگار کے بقول سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود تسلیم کیا کہ وہ کچھ شرائط کے ساتھ اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے جا رہے تھے۔ دہلی کے جی ٹوینٹی کانفرنس کے بعد انڈیا اور امارات کو ملاتے ہوئے ریاض سے براستہ اردن حیفا کی اسرائیلی بندرگاہ تک زمینی کاریڈور کا پلان بھی طے پا چکا تھا۔ عین اس مرحلے پر سب کچھ سپوتاج کرنے کے لیے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کر زمینی کے ساتھ راکٹوں اور میزائلوں کے ذریعے فضائی حملہ کر دیا، جس سے 1400 کے قریب اسرائیلی شہری اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور 200 کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے رد عمل میں اسرائیل نے پوری غزہ کی پٹی بالخصوص رفح کا تورا بورا بنا ڈالا۔ اسرائیل نے جو رد عمل دیا وہ اتنا شدید تھا کہ اسرائیل کے ہمدرد بھی اسے جواز فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، اسرائیل کا یہ رد عمل 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے تک پہنچا، جس میں 7 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بدلے میں ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کا حالیہ حملہ ہوا۔ اس حملے کی مذمت اگرچہ امریکہ اور یورپ دنیا کے دیگر بہت سارے ممالک بھی کر رہے ہیں، اس حملے کی شدت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اسرائیل کا جدید ترین ایریل ڈیفنس لیزر یا آئرن ڈوم سسٹم مضبوط ثابت ہوا، جو اگرچہ مہنگا ضرور ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 ارب ڈالر کا خرچہ اٹھا ہے، لیکن امریکہ اور یہود کے لیے یہ کوئی اتنی بھاری رقم بھی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ 300 ڈرونز اور میزائلوں سے بچاؤ میں امریکہ اور کچھ یورپی ملکوں نے اسرائیل کی بھرپور معاونت کی۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، عرب اسلامی ملک اردن اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ شاہ عبداللہ دوئم نے بھی اسرائیل کو پورا دفاع اور تحفظ فراہم کرتے ہوئے ان میزائلوں کو مار گرایا، اور عرب ممالک میں سوائے شام کے کسی نے بھی اس ایرانی اقدام کی بھرپور حمایت نہیں کی۔ خود ایرانیوں نے بھی کہا کہ معاملے کو یہیں پر ختم سمجھا جائے، ایک لحاظ سے انہوں نے اشک شوئی یا فیس سیونگ کی۔ اس لیے انہوں نے بشمول امریکہ عرب ہمسایوں کو بھی پیش کی اپنی کاروائیوں کی اطلاع دے دی تھی، کیونکہ اس کا مقصد خود کو کسی جنگ میں جھونکنا نہیں تھا۔ البتہ یہ دھمکی ضرور دی ہے کہ اگر دوبارہ ایران پر حملہ ہوا تو اس سے بھی سخت جواب آئے گا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائش پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں احمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے 1010 ہجری قمری میں احمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ احمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب عاملی تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب عاملی 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب عاملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب عاملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرا سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب عاملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب عاملی تقریباً 1 سال تک یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب آمولی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا، اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی، اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی، اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا، اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا، اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی، اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا، اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجود کہ طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب آمولی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں، اور آخر کار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے، اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے، اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاس بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء کے جن کا لقب نور جہان بیگم تھا جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاک طینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی بر صغیر ہند و پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت کیا، تو مگر ایک ہو، پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے، جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے، روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبی چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی مل ملت رہے زندہ ہو زندہ باد۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، خواہشات کی غلامی اور حرص و حوس نے تمام آسائشوں اور مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود انسان سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان چھین لیا ہے۔ آج معاشرے میں ڈپریشن، بے اطمینانی اور مسائل کا انبار صرف اس لیے ہے کہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں لامحدود اور قناعت پسندی کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے۔ آج ہر طرف سامان دنیا کی ریل پیل ہے، ہر کوئی عیش خوشی کا متمنی، ہر ایک دنیاوی زندگی سے زیادہ استفادے کا خواہش مند، ہر شخص سامان عیش و عشرت کا طلبگار، ہر کوئی دنیاوی آسائش میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا خواہاں، امیر ہو کے غریب، ہر فرد اسی فکر میں مست اور مگن ہے کہ کیسے اسباب دنیا وسیع ہوں۔ اور سامعین، اب آپ کی خدمت میں نشریات کا اگلا پروگرام پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں ہم فارسی زبان کے اسرار و رموز، اس کی گرامر اور اس کے بول چال کے جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من میگویم.
میں کہتا ہوں. سامعین اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرق نمی کند.
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے بینک کے قریب.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر نزدیک بانک.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن جب
بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے۔ آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے۔ وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت جاری، 155 شہید اور زخمی۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں ایران کے آپریشن وعدہ صادق پر امریکی وزارت جنگ کا رد عمل، اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان۔ یورپی یونین کی منافقت اور ایران دشمنی، آپریشن وعدہ صادق کے بعد ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ ہندوستان میں عام انتخابات پہلے مرحلے کی تیاری مکمل، یو پی سمیت 17 ریاستوں میں 102 نشستوں کے لیے پولنگ جمعہ 19 اپریل کو۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کو بھی اپنے جارحانہ حملے جاری رکھتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعرات کو غزہ میں اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ایک فلسطینی جوان غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلا میں صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ شہر رفا میں بھی ایک گھر پر بمباری کے نتیجے میں ایک ہی گھرانے کے 11 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ خبری ذرائع نے بھی اسی طرح جنوبی رفا کے سرحدی علاقے پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ مرکزی غزہ میں بھی المغراقہ کے علاقے پر بمباری میں بھی متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے کواڈ کاپٹر کے اندر سے غزہ میں پل المغراقہ کے قریب فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر دی اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے 6 مرتبہ وحشیانہ حملے کر کے 56 فلسطینیوں کو شہید اور 89 دیگر کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے جمعرات کو غرب اردن کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے چند نوجوانوں سمیت متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے بیت اللحم میں واقع بیت فجار علاقے پر یلغار کر کے ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرقی علاقے پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی جوانوں نے ان پر فائر کھول دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ جمعے کی شام تک غرب اردن میں 463 فلسطینی شہید اور تقریباً 4,750 زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں ممنوع فاسفورس بموں سے بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح 6 بار جنوبی لبنان کے علاقے الخیام کے مضافاتی علاقوں پر فاسفورس بموں سے بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان میں البقا کے علاقے کو بھی 3 مرتبہ نشانہ بنایا۔ اس دوران صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں حزب اللہ کے مجاہدین نے بھی غاصب صہیونی فوجیوں کو المطلع بیس کے قریب گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسلامی مزاحمتی مجاہدین نے غزہ میں فلسطینی قوم کی حمایت میں غزہ میں زبدین چھاؤنی اور شبہ کے مقبوضہ علاقے میں واقع الرمسا فوجی اڈے میں صہیونی جاسوسی کے آلات کو فلق میزائل سے نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے عوام کی بھوک مری کی روک تھام کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے زیاد ابو عمر نے فلسطین اور مغربی ایشیا کے حالات سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ فلسطینیوں کو بھوکا مارنے سے باز آ جائے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے مزید کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں تک اشیاء کی ترسیل اور خدمت رسانی میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور آنروا وہ واحد بین الاقوامی ادارہ ہے جو فلسطینی عوام کی بین الاقوامی نگرانی اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نیبنزیا نے سلامتی کونسل سے صہیونی حکومت پر پابندی عائد کرنے پر غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واسیلی نیبنزیا نے مغربی ایشیا اور فلسطین کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ غزہ میں ایسا المیہ رونما ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس علاقے میں انسانی امدادی کاروانوں کو داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا کہ آنروا کے کمزور کردار کے منفی نتائج سے پورا علاقہ متاثر ہوگا۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک نمائندوں کے ایک گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتی، کہا کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں کے ذریعے تمام قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی قانون سازوں کی جانب سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹین، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر آوریل ہائسنس کو لکھے گئے ایک خط میں امریکی صدر کے اس دعوے کے برخلاف کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جس طرح امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے وہ اس ملک کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین سے میل نہیں کھاتا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین بین الحکومتی ادارے، بین الاقوامی عدالتیں اور امریکی حکام کے ساتھ ہی اسرائیل کے انسانی حقوق کے مبصرین چند ماہ قبل سے بنیامین نتنیاہو کے اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ علاقے میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ پینٹاگون کے ترجمان جنرل پیٹرک رائیڈر نے اس بات کا ذکر کیے بغیر کہ غاصب صہیونی ریاست کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اس حکومت کے جارحانہ حملے کے بعد کی گئی، کہا کہ ایران کو جواب دینا اسرائیل کا ایک آزادانہ فیصلہ ہے اور ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ رائیڈر نے کہا کہ ہم اسرائیل اور اپنے دیگر شرکا کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ تنازع کا دائرہ مزید نہ پھیل سکے۔ رائیڈر نے صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کے حمایتی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کی بے دریغ حمایت جاری رکھیں گے اور خطے میں اپنی فورسز کی محافظت کے لیے کوششیں انجام دیں گے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا وہ ایران کی سرزمین کے اندر سے ایک بے مثال اور بڑے پیمانے پر حملہ تھا، کہا کہ ہم نے خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ کشیدگی علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یمن کی انصار اللہ نے 50 سے زائد ممالک کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا اور اب ہمارا واحد ہدف بحر احمر کی راہداری کو کھولنا اور سمندری نیویگیشن کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے اسرائیل کے خلاف ایران کے میزائلی جواب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کے میزائلی حملے پر اپنے رد عمل میں ایرانی ڈرون اور میزائل تیار کرنے والی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کونسل کے سربراہ شارل میشل نے کہا کہ ایران کو تنہا کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے اس وقت ایران کے خلاف متعدد پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بھی اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ایران کے خلاف نئی پابندیاں وضع کی جائیں گی۔ اسرائیلی حکام نے گزشتہ دنوں اپنے اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کے میزائلی پروگرام کے خلاف نئی پابندیاں عائد کریں۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ نے مزید پابندیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایران کے خلاف مزید پابندیوں کے لیے تمام آپشن میز پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے تیل کی برآمدات محدود کرنا بھی ایک ممکنہ آپشن ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئی پابندیوں میں ایران کے ڈرون اور میزائلی پروگرام اور سپاہی پاسداران اور وزارت دفاع کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے مغربی ایشیا کے حالیہ واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کشیدگی دور کرنے اور توجہ غزہ بحران پر مرکوز رکھنے پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ جوزف بورل نے اٹلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اسرائیل سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ایرانی حملے کے جواب میں محدود اقدام کرے، کیونکہ حالات مزید خراب کرنے اور علاقے کو میدان جنگ میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن ہم مشرق وسطی میں ایک علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جس سے ہونے والا شوق پوری دنیا میں جملہ یورپ تک پہنچے گا، لہذا بس کریں، غزہ کے عوام کا خیال کریں، جنگ بندی کر کے امدادی سامان پہنچائیں اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرائیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے علاقے کی حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں گروپ سات کے پیغام کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ حالات مزید خراب نہیں ہونا چاہیے، حالات مزید خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، ایک اور حملہ حالات کو مزید خراب کرے گا، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا لیکن آخرکار جنگ ہوگی۔ ہندوستان میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور کل 19 اپریل کو مختلف ریاستوں میں 102 پارلیمانی نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کی انتخابی مہم کا شور کل شام کو تھم گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہندوستان کی 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کی 102 پارلیمانی سیٹوں کے لیے کل یعنی 19 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ پہلے مرحلے میں اتر پردیش کی 8، بہار کی 4، مغربی بنگال کی 3، راجستھان کی 12، مدھیہ پردیش کی 6، اتراکھنڈ کی 5، آسام کی 4، میگھالیہ کی 2، منی پور کی 2، چھتیس گڑھ کی 1، اروناچل پردیش کی 2، مہاراشٹر کی 5، تمل ناڈو کی 39، میزورم کی 1، ناگالینڈ کی 1، سکم کی 1، تریپورہ کی 1، انڈومان اور نکوبار کی 1، جموں و کشمیر کی 1، لکشدیپ کی 1، پونڈیچری کی 1 سیٹ پر پولنگ ہونی ہے۔ اتر پردیش کی جن 8 سیٹوں پر پولنگ ہونی ہے ان میں سہارنپور، کیرانہ، مظفر نگر، بجنور، نگینا، مراد آباد، رامپور اور پیلی بھیت کی سیٹیں بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے مذکورہ علاقوں میں پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات بھی مکمل کر دیے گئے ہیں۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
مزید خبریں۔ ڈنمارک یوکرائن کے لیے 313 ملین ڈالر کے نئے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کرے گا۔ ڈنمارک کے وزیر دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس فوجی امدادی پیکج میں بحری آلات، گولہ بارود اور ڈرون شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس امدادی پیکج میں وہ سامان اور آلات بھی شامل ہیں کہ جن سے یوکرائن، کیوف میں ہالینڈ اور جمہوریہ چیک کے تعاون سے میزائل پرزوں کے لیے پروڈکشن لائن قائم کر سکے گا۔ ڈنمارک کے وزیر دفاع نے اس امید کا اظہار کیا کہ یوکرائن کے لیے یہ فوجی امداد مختص کرنے سے دوسرے ممالک کو اس سلسلے میں ڈنمارک کے اقدامات کی پیروی کرنے اور روسی حملے کے خلاف یوکرائن کی مدد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ مارچ میں بھی ڈنمارک نے کیوف کو 300 ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کا فوجی امدادی پیکج پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈنمارک نے حال ہی میں یوکرائن کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر روسی حملوں میں تیزی آنے کے بعد اس ملک میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے 5 ارب 800 ملین ڈالر کی امداد مختص کی تھی۔ جرمنی میں قائم کیل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق فروری 2022 میں یوکرائن پر روس کے حملے کے آغاز کے بعد سے کوپن ہیگن نے کیوف کو کل 8 ارب 400 ملین ڈالر کی فوجی مدد فراہم کی ہے، جس کے سبب ڈنمارک یوکرائن کو فوجی امداد فراہم کرنے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں،
ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوونا